السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء آیت نمبر 60. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا، یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ویرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، یا وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. پیچھے سے ہم اہل کتاب کا ذکر پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خصوصاً یہ جو آیتیں ہیں، یہاں پر اہل کتاب میں سے یہود اور منافقین دونوں کے بارے میں ڈسکشن چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ایک بات غور کی ہوگی کہ قرآن میں یہود کا ذکر بہت زیادہ کیا گیا ہے، اور دراصل یہ اسی لیے ہے کہ اے مسلمانوں، تم ذرا ہوشیار ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو سنبھال لو کہ تم سے جو پیش رو امت تھی، تم سے پہلے جو گزرنے والی امت تھی، ان میں کیا کیا خرابیاں آئیں، کیا کیا ان کے اندر بگاڑ کیسے کیسے پیدا ہوا اور کس طرح سے بگاڑ آیا، تو تم اس کی طرف نہ جانا، تم اس سے الرٹ رہنا، بچتے رہنا یا بچنے کی کوشش کرنا. اور بار بار جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ علم ترا، یہاں پر ہم دیکھتے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ حیرت، استجاب، ایک طرح سے ناپسندیدگی یا ان کے تعلق سے ناراضگی کے اظہار کے لیے جملہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ الم تر الی الذین، تنزیہ جملہ. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جس سے ناراضگی ہوتی ہے، جس سے بات انسان کرنا نہیں چاہتا، تو اس کو مخاطب کرنے کے بجائے دوسرے پرسن کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حالانکہ سنانا کس کو چاہ رہا ہوتا ہے، اسی کو جس سے بات نہیں کرنا چاہتا ہے. تو ایک طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو در خور اعتنا نہیں سمجھتے، کہ ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ سے بات کی جائے، کیونکہ آپ ہیں ہی اس قابل. تو اللہ تعالیٰ بھی اہل کتاب کی طرف مخاطب ہے، لیکن انداز مختلف ہے، اور ایک طرح سے یہ ناراضگی والا اظہار ہے، یہ ناراضگی کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصہ ہے، غضب میں ہے، کیونکہ انہوں نے کام ایسے کیے تھے. یزعمون کا جو لفظ آتا ہے زعام سے ہے، اور اردو میں یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے زعم میں مبتلا ہیں، ہے نا، استعمال کرتے ہیں نا، آپ نے سنا ہی ہوگا بارہا. تو زعم، زائی، این، میم، اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کی جو لغوی تحقیق ہے، یہ گمان باطل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، گمان باطل، یا پھر سکن، ایسی بات جو نہ تو یقینی ہو اور نہ ہی درست ہو، جس کے بارے میں کوئی آپ کو یقین نہیں ہے اور جو بات درست بھی نہیں ہے. تیسرا، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، گمان کرنے والے کی مذمت ہی آئی ہے، یعنی اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس لفظ کے ساتھ جس کا بھی ذکر آیا ہے. تو تین معنی بن گئے، گمان باطل کے لیے آتا ہے، ایسی بات جو نہ تو یقینی ہو اور نہ درست ہو، اور پھر قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، گمان کرنے والے کی مذمت کی گئی ہے. اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا کہ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، یا تم نے غور کیا ان لوگوں کے حال پر، جو دعوت تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ ایکچولی کیا ہے، وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ کفر کرتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور شیطان نے ان کو اسی طرح سے دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے. ان سے کہا گیا تھا کہ طاغوت کی بندگی نہ کریں، طاغوت کے فیصلے سے انکار کریں. طاغوت کیا ہے دراصل؟ طاغوت ہر وہ عدالت، ہر وہ جج، ہر وہ شخص یا حکومت جو اللہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرتی ہو، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرتی ہو. ہر وہ باطل یا سرکش قوت جو اللہ کے مقابلے پر آئے وہ طاغوت ہے۔ تو ان سے کیا کہا گیا تھا کہ اپنا مقدمہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس لائیں، لیکن انہیں کیا ہوتا تھا کہ جب ان کو لگتا تھا کہ معاملہ ان کے خلاف ہوگا تو اس وقت یہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں آتے تھے، اور جب لگتا کہ معاملہ ان کے حق میں ہوگا یا فیصلہ ان کے حق میں ہوگا تب اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ طاغوت کے فیصلے تسلیم نہ کریں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور تک لے جائے۔ تو دراصل اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے انکار، اللہ اس کے رسول کے فیصلے سے دوری، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے لاپرواہی کہاں لے جاتی ہے انسان کو؟ شیطان کی طرف لے جاتی ہے، اور شیطان پھر انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ گمراہی یعنی جہنم میں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ اگر آپ فقہ کی ٹرم میں اگر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، آگے جب فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ تو دیکھیں گے کہ فقہ میں اس ٹرم کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے کہ اطاعت رسول فرض کا درجہ رکھتی ہے، اور واقعی میں فرض ہے۔ جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول کی اطاعت بھی فرض ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف آؤ، تو لیکن یہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان نے ان کو دور کی گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تو دعوت تو مسلمان ہونے کا کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ منافق ہوتے ہیں اور اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں، کسی ایسی عدالت، کسی ایسے ادارے یا کسی ایسے نظام کی طرف جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنا حکم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتا ہو۔ تو منافقوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب انہیں توقع ہوتی کہ ان کے فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، لیکن جب انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اس کے خلاف فیصلہ کریں گے، تب وہ پسو پیش کرنے لگتے آنے کے لیے، بلکہ بعض اوقات انکار بھی کر دیتے تھے۔ اور آج بھی نام نہاد مسلمانوں کا یہی حال ہے، اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ ہر وہ اس قانون اور رسم و رواج اور اس عدالت کے دامن میں پناہ لے لیتے ہیں جہاں سے انہیں اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ اور دراصل یہ ایک نفاق کی علامت ہے، بہت بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نفاق، جس کے دل میں جتنا نفاق ہوگا وہ اتنے اس نفاق کے درجے پر ہوگا، اور نفاق کا آخر وہ کیا ہے؟ ڈیسٹینیشن جہنم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان سے یعنی یہ دوہرا وہ ہو گیا نا کہ منافق کا مطلب ہی ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو سورہ بقرہ کی تفسیر میں یاد ہوگا کہ ہم نے جب نفقہ کے معنی پڑھے تھے، تو اس صحرا یا برفستانی علاقوں میں جو ایک جانور پایا جاتا ہے، چوہے کی طرح ہوتا ہے، جس کو گوہ کہا جاتا ہے، وہ دو طرف سے اپنا راستہ بناتا ہے۔ جب بل بناتا ہے تو ایک انٹرنس ہوتا ہے اور ایک باہر نکلنے کا پیچھے سے راستہ ہوتا ہے، اور وہ اسی لیے بناتا ہے کہ اگر دشمن ادھر سے حملہ کرے تو ادھر سے بھاگے، اور ادھر سے حملہ کرے تو ادھر سے بھاگے، یعنی دو طرف سے راستے ہوتے ہیں۔ تو منافق بھی دو منہ والا ہوتا ہے کہ جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے ادھر وہ ڈاواڈول ہونے لگتا ہے۔ تو نہیں، ایک مومن، ایک مسلمان کی کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ کہ وہ ہر معاملے میں، چاہے نفع ہو یا نقصان، فائدہ ہو یا کچھ بھی، بہرحال ہر حال میں اس کو ایمان پر، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہنا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ طاغوت کی پیروی کرتے ہیں، طاغوت کی طرف جاتے ہیں، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى رَسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول کی طرف کہ وہ فیصلہ کریں، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اب یہ منافقین کی ایک اور صفت بتائی گئی ہے، کیونکہ سورہ نساء مدنی سورت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے گھریلو بازار کے دوسری قوموں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، جو معاملات درپیش ہوں، تنازعات آئے، اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، ساری چیزیں ہم کو سورہ نساء میں مل جائیں گی۔ کیونکہ ایک معاشرہ ڈیولپ ہو رہا تھا، ایک سوسائٹی وجود میں آ رہی تھی، اس کے لیے ہر قسم کے احکام اس میں نازل کیے گئے۔ اور اس طرح سے ایک طرح دیکھا جائے تو منافقت بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کون منافق ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے یا رسول کی طرف آؤ، تو منافق کہاں جاتے ہیں؟ اس کی طرف آنے سے گریز کرتے ہیں اور کوئی اور اپوزٹ سائڈ چلے جاتے ہیں۔ اور ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، معاملہ یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب یہودی چونکہ حق بجانب تھا، یعنی یہودی حق پر تھا، تو اس نے منافق سے کہا کہ چلو اس کا فیصلہ تمہارے رسول سے کرا لیتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہ ایمان تھا، آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، مگر منافق اس سے پس و پیش کرنے لگا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول حق کا ساتھ دیں گے اور یہ نہیں دیکھیں کہ میں مسلمان ہوں اور وہ یہودی۔ آپ دیکھیں دونوں کو اس بات کا یقین ہے، لہٰذا وہ قیل و قال کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ معاملہ تمہارے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے چلتے ہیں، جہاں اس منافق کو یہ توقع تھی کہ کچھ لالچ اور رشوت دے کر کعب بن اشرف کو میں اپنے حق میں کر سکتا ہوں۔ مگر یہودی یہ بات نہ مانا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا اپنے سردار کے متعلق، اس کو اپنے سردار کے کردار کا پتہ تھا۔ لہذا اب معاملہ یہ چل رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، منافق کھل کر بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ کے رسول کے پاس مت چلو، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں ایسا کہتا ہوں تو نام کا جو مسلمان ہوں میں، وہ بھی اس سے بھی میں جاؤں گا۔ لہذا اب پھر کیا ہوا کہ طے پایا کہ معاملہ اللہ کے رسول سے کرایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لوگوں کی بات سنی اور یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب منافق کہنے لگا چلو اب یہ مقدمہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں اللہ کے رسول کی اجازت سے عمر رضی اللہ عنہ مدینہ میں نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے، مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے اللہ کے رسول کے نائب کی حیثیت سے مدینہ میں۔ تو منافق کا یہ خیال تھا کہ چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اسلامی حمیت بہت زیادہ، یعنی آپ اسلام کے نام پر بالکل لڑ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو منافق کو لگا کہ اسلامی حمیت کی وجہ سے وہ فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے، اور یہودی چونکہ یہودی ہے لہٰذا اس کو ہو سکتا اس کی بات نہ مانی جائے۔ اب انہوں نے جا کر عمر رضی اللہ عنہ کو بات بتائی، لیکن ساتھ میں یہودی نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم یہ معاملہ لے کر اللہ کے رسول کے پاس بھی گئے تھے اور اللہ کے رسول نے میرے حق میں اس کا فیصلہ دیا ہے اس مقدمے کا۔ کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے گھر کے اندر، تلوار لے کر آئی اور آتے سے بغیر کچھ کہے اس منافق کا سر قلم کر دیا، اور پھر فرمایا کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کے لیے میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ آپ نے دیکھا، اب آپ کو ہو سکتا ہے یہ لگ رہا ہو کہ یہ بہت شدت پسندی ہے، لیکن نہیں، یہ بات بہت زیادہ ضروری تھی، چونکہ آپ دیکھیں رسول وہ اللہ کی طرف سے مخصوص کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوتا ہے، اور جو رسول کہہ رہا ہوتا ہے دراصل اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اصول آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھ لیں ہمیشہ، کیونکہ منکرین حدیث نے بہت زیادہ اتنا ان لوگوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے آج دنیا میں، اور اتنے آپ دیکھیں کہ ٹی وی شوز، مارننگ شوز اور ہر جگہ ایسے اینکر پرسن کو بلایا جا رہا ہے جو منکرین حدیث میں سے ہے، اور وہ اتنی خوبصورتی سے بات کو پیش کرتے ہیں کہ نہیں حدیث وہی کا درجہ نہیں رکھتی، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں حدیث قانون کا درجہ نہیں رکھتی، کیونکہ حدیث کو نکال دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے آزادی ہی آزادی ہے، شراب کی آزادی ہے، نمازوں کی آزادی ہے، ہر چیز کی آزادی ہے، پھر ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے دیکھا جائے تو۔ تو اس لیے ایک اصول ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نجم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ نہیں کہتا وہ اپنی زبان سے کچھ بھی، یعنی رسول، لیکن وہی کہتا ہے جو اس کو وحی کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، وہی بات کہتے تھے جو اللہ کی طرف سے ہوتی تھی۔ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول نے ایک فیصلہ کر دیا اور اس فیصلہ کرنے کے بعد تم جو ہے اس فیصلے کے لیے اپنے دل میں تنگی محسوس کر رہے ہو، اس کا مطلب تم مومن ہو ہی نہیں۔ تو اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بھی فرمایا تھا، بہت مشہور حدیث ہے اور آپ لوگ جانتے ہوں گے میرے خیال سے، اگر کسی کو یاد ہو تو اپنی اپنی کلاس میں جو پڑھ کر سنانا چاہے سنا سکتا ہے۔ آپ نے ان الفاظ میں بتایا تھا کہ لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس طریقے کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی مومن کا مقام تم نہیں حاصل کر سکتے، ہاں تم مسلمان ہو سکتے ہو، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ مسلمان ہر وہ شخص جو زبان سے کلمہ پڑھے، اس کے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو ہم کو نہیں معلوم، لیکن مومن وہ شخص ہے جس کا ایمان اس کے دل میں راسخ ہو گیا ہو۔ تو مومن ہونے کے لیے آپ کو ایک درجہ آگے بڑھنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ پریکٹیکلی شو کرنا پڑتا ہے کہ ہاں آپ مومن ہیں۔ آپ خود بتائیں، آپ کو اگر پوچھا جائے، اب یہ دونوں کیٹیگری آپ کو بتا دی گئی کہ کون مومن ہے کون مسلمان ہے، کیونکہ مدینہ میں جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جنگ بدر کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی نے، تو ان لوگوں نے دراصل اس لیے اسلام قبول کیا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اسلام کا مستقبل بہت روشن ہے اور اب اسلام کا ساتھ دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے دل سے ایمان قبول نہیں کیا تھا، دل سے اسلام نہیں لائے تھے وہ لوگ، صرف زبان سے کلمے کا اقرار کیا تھا انہوں نے۔ تو اب ان دونوں باتوں کو سامنے رکھ کر آپ خود بتائیں کہ اگر ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ مومن، تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ کیا آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کو کیا کہا جائے، یا آپ خود اپنے لیے کیا لفظ پسند کریں گے؟ بتائیں گے آپ لوگ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جواب ہوگا کہ ہم مومن بننا پسند کریں گے، ہے نا؟ تو مومن بننے کے لیے کچھ قربانی دینی پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول جو بات کہہ دیں بس وہ پتھر کی لکیر ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنے دل میں بھی تنگی محسوس نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے ارے اللہ یہ کیوں کر دیا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا یہ تو، ہاں میں کر لیتی لیکن کیا کروں، بچے ہیں، شوہر ہیں، زمانے کے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، کوئی کرنے نہیں دیتا ہے، تو نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے تمام لوگوں سے، والدین سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ رشتہ دار، والدین، اولاد کوئی معنی نہیں رکھتے اللہ کے رسول کے سامنے سے، ہاں والدین کی محبت اور عزت ہوگی لیکن قرآن اور سنت کی روشنی میں، نافرمانی نہیں کرنی ہے لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے تو آپ کو پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جب ان پر کوئی ان سے کہا جاتا ہے کہ رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ وہ معاملہ تھا جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان کے اپنے کرتوت کی بدولت ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب یہاں پر جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا تو منافقین کے جو رشتہ دار تھے، اس کے وارث تھے، اس جس کو قتل کیا گیا، اس قتل ہونے والے کے وارث اللہ کے رسول کے پاس آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص کا مقدمہ کر دیا اور مقدمے کی بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے فیصلے کے خلاف عمر سے فیصلہ لینا ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہمارا ارادہ یہ تھا کہ عمر ان دونوں فریقین کے درمیان صلح اور سمجھوتا کرا دیں گے۔ اور اپنے اس بیان پر وہ اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا وہ راز فاش کر دیا کہ زبردستی وہ قسمیں کھا رہے تھے، حالانکہ وہ گئے تھے کس لیے، کس نیت سے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق کے حق میں فیصلہ دے دیں، لیکن اللہ کے رسول کے بعد فیصلہ کوئی اور کروانا چاہے کسی اور سے تو پھر وہ کیا ہے، وہ منافق ہے اور اس کے لیے یہی سزا، اسی سزا کا وہ مستحق ہے اور اسی کا وہ سزاوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چالوں سے پھر اللہ کے رسول کو مطلع کر دیا اور اس طرح سے اس قصاص کے مقدمے کو یہ آیت نازل کر کے خارج کر دیا گیا کہ جو لوگ اپنے، یعنی جو بھی ان کے پاس جو پرابلم ہوتے ہیں، مالی ہو یا جانی ہو، اگر ان تمام مقدمات میں، ان تمام معاملات میں اگر وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے تو دراصل پھر وہ مومن ہی نہیں ہیں، تو قصاص کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کیا چیز تھی، یہ ان کی محبت تھی اللہ کے رسول سے اور اللہ اور اس کے رسول سے۔ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا، عمر ہوتا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جن کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یعنی اتنی ان کی ایمانی قوت زیادہ تھی ماشاء اللہ۔ بڑے بڑے صحابہ اکرام ان سے کانپتے تھے، ڈرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگ بات نہیں کرتے تھے ان سے، بڑے بڑے صحابہ اکرام۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فاروق کا لقب نہیں عطا فرمایا، اللہ کے رسول کے ذریعے سے عمر فاروق، فرق کرنے والا۔ قرآن کا بھی ایک نام آتا ہے نا، فرقان، حق اور باطل کا فرق کھول کے رکھ دینے والا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح سے فیصلہ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ حق کے فیور میں تھے آپ، اور اللہ کے رسول کے لیے تو بالکل جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یہ منافقین، ان کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ فاعرض عنہم، بس آپ ان سے اعراض کیجئے۔ وعظہم، اور نصیحت کیجئے۔ وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کیا کہا جا رہا ہے، ابھی بھی ان کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کیا گیا، ابھی بھی بالکل ان کو باہر نکال کر پھینک نہیں دیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ پورے مدنی دور میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، کبھی بھی منافقین سے باقاعدہ جنگ نہیں کی گئی، حالانکہ کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جس میں ابھارنے میں ان کا ہاتھ نہ رہا ہو، اور یہودیوں کو اکسانے میں، یہودیوں کو ورغلانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کبھی بھی اللہ کے رسول نے ان کو کھلم کھلا دشمن نہیں کہا، بلکہ ان کے بارے میں جب قرآن میں آ گئے کہ کون کون منافق ہے، سوری وحی کے ذریعے بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی خفی کے ذریعے کہ کون کون منافق ہے، تو آپ نے چپکے سے حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا، اس لیے ان کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے، حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اللہ کے رسول نے صرف حذیفہ بن یمان کو بتایا تھا کہ کون کون منافقین ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھی تھا تب حذیفہ بن یمان نے نہیں بتایا تھا، تو پھر عمر رضی اللہ عنہ اس طرح کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں منافقین کے نام کہ میں ان کے اس میں انوالو نہ ہو جاؤں۔ تو جب بھی مدینہ میں کسی کا انتقال ہوتا بتایا جاتا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ کو جانا ہوتا، تو پہلے پوچھ لیتے حذیفہ بن یمان سے کہ میں جاؤں اس جنازے میں، اگر وہ ہاں کہہ دیتے تو چلے جاتے تھے، اگر وہ نہ کہہ دیتے تو پھر نہیں جاتے تھے، انہیں سمجھ جاتے تھے کہ پھر یہ منافق ہے۔ تو دیکھیں رازدار رسول جو تھے، کیسے اللہ کے رسول کے راز کی حفاظت کرنے والے تھے، یعنی امیر المومنین کے حکم کے باوجود انہوں نے نہیں بتایا، جو ہے راز افشا نہیں کیا انہوں نے۔ یہ ہوتے تھے صحابہ کرام، اتنا پختہ ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ اور ہم تو ہر راز، ہمیں کوئی بھی اپنے راز کی بات بتاتا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھو فلاں سے نہیں کہنا، یہ راز کی بات ہے، اور پھر وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور ایسے ہوتے ہوتے وہ بات پورے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ راز راز ہی نہیں رہتا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہر کہنے والی دوسرے والے سے کہہ رہی ہوتی ہے، ہر خاتون کہ کسی سے نہ کہنا، اور پھر وہ آگے پہنچ جاتی ہے، پھر وہ کہتی ہے کسی سے نہ کہنا، اور پھر وہ آگے والی اور آگے پہنچ جاتی ہے کہ کسی سے نہ کہنا، اور وہ راز راز ہی نہیں رہتا۔ تو اس کو رازدار نہیں کہتے ہیں۔ تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ ان سے اعراض برتو، ان کو نصیحت کرو، اور ان سے ایسی بات کہو جو ان کے دل میں اتر جائے۔ قولم بلیغہ کا لفظ آتا ہے۔ تو اسلام ہمیں لوگوں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں ہمیں تعلیم دیتا کہ جو خراب لوگ ہیں، جو دین سے دور لوگ ہیں، جن کو ابھی وہ یہ ہدایت جو آج ہمیں ملی ہے الحمدللہ، تو وہ ہدایت ابھی ان تک نہیں پہنچی، تو ان سے نفرت مت کرو، ان کو چھوڑ مت دو، ان کو برا مت جانو، بلکہ ان کو نصیحت والی اچھی کوئی بات کہو۔ ہو سکتا ہے تمہارے بات پہنچانے کی وجہ سے، تمہارے بہترین انداز کی وجہ سے وہ دین کی طرف آ جائیں، ہے نا، ہو بھی تو سکتا ہے اگر آپ ایسا چھوڑے رہیں گے۔ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو اتنی نفرت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا تھوڑے سے وہ خراب ہیں، تو ان کو انہی کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ پھر ایسے لوگ دین کی طرف کب آئیں گے، اچھائی کی طرف کب آئیں گے؟ یہی تو کام ہمیں کرنا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو برائیوں سے روک کر ان کو اچھائیوں کی طرف لانا ہے۔ تو اس کے لیے قولم بلیغہ کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کے طریقے کو یا ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں۔ آپ دیکھیں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کتنا آسان ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، اور انہیں بتائیے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا تو اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ اور اللہ سے بخشش طلب کرتے, رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو کیا ہوتا؟ لوجد اللہ تواب الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے وہ کیا پاتے؟ یقیناً توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. تو اگر آپ دیکھیں کہ غلطی ہو بھی جائے تو کیا کرے؟ ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی. انسان کے اندر بعض اوقات نفاق بھی آ جاتا ہے, انسان کے اندر بعض اوقات اس کے ایمان میں کمی بھی آ جاتی ہے, کیونکہ ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. بعض اوقات اس سے کبھی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب بس اس کو کٹ کر دیا جائے, اب تو اس کے اوپر لیبل لگا دیا جائے نافرمانی کا, منافقت کا یا گناہگار ہونے کا. نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر جب ان سے یہ غلطی ہو ہی چکی ہوتی, ہو ہی چکی تھی, ان سے یہ معاملات میں نزع ہو گیا تھا یا وہ غلطی کر بیٹھے تھے, تو وہ کیا کرتے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا, تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. کتنی پیاری آیت ہے نا, کتنی پیاری, یعنی کتنا ہم کو امید دلائی گئی ہے. کہ اسی لیے ایک لیڈر کی جو ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ اگر کسی انسان سے غلطی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو اس کا دینی رہنما ہے, جو عالم دین شخص ہے, جو شیخ ہے, جو قائد ہے, وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعائے خیر کرے. آپ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں اللہ کی راہ میں کچھ مال انفاق کرنے کے لیے, تو پھر رسول سے کہا گیا کہ رسول تم بھی ان کے لیے دعا کرو. تو یہ بہت بڑی بات ہے کسی قائد کی, کسی رہنما کی دعا کا لے لینا, کسی نیک شخص کی دعا کر لینا. اور یہ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے ان کے لیے تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کو پھر کیا کرتا؟ معاف فرما دیتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت یہاں جو بتا رہے ہیں تواب الرحیمہ, مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پاتے, بہت زیادہ رحم کرنے والا پاتے. اور ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت سزا دینے کے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا جو بندوں کے اندر بھی آنا چاہیے, کہ بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اندر رحم دلی کا جذبہ رکھیں, درگزر کرنے کا جذبہ رکھیں. لیکن ہم تو جو ایک بار فتویٰ جاری کر دیتے ہیں تو بس اسی پر ڈٹے رہتے ہیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپسی معاملات میں, تنازعات میں آپ کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس کے متعلق اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں. بہت پیاری, بہت مشہور آیت ہے, اس کو بار بار غور سے پڑھنا ضروری ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے. دیکھیں یہاں پر بھی مومن کا لفظ آیا ہے, خیال رکھیے گا. جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں. پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں. سبحان اللہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ہمیں دے دیا ہے دین کے معاملے میں. اور یہاں پر جو لفظ آیا ہے حرجن, حرجن کا مطلب ہوتا ہے تنگی, اور ہے رے جیم اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کا ایک معنی ہوتا ہے دل کی گھٹن, اور دوسرا معنی ہوتا ہے ناجائز پابندیوں سے دل کا تنگ ہونا. ٹھیک ہے, اس کے معنی پر آپ ضرور غور کریے گا, دل کی گھٹن اور ناجائز پابندیوں سے دل کا تنگ ہونا. تو یہاں جو کہا گیا کہ لا یجدو فی انفسہم حرجا, کہ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں. اور یہی چیز ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث میں پڑھی پیچھے آیت کی روشنی میں, کہ جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں, اللہ کے رسول اس کو لے کر آئے ہیں. تو یہ جو خواہش نفس کا جو روکنا ہے, یہ جو اپنے دل کے چاہنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر سر جھکانا ہے, یہی تو ایمان ہے, یہی ایمان ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے رسول سے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تمہیں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے آپ سے بڑھ کر بھی میری اطاعت نہ کرے, محبت نہ کرے, تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ مجھے سب سے بڑھ کر عزیز ہیں, میرے والدین سے, سب سے, سوائے اپنے آپ کو چھوڑ کر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. جب تھوڑی دیر تک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے رہے, پھر غور کرنے کے بعد جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الان یا عمر, اب تمہارا ایمان قابل قبول ہے عمر. تو کیوں کہا گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں تھوڑی دیر غور کیا, فوراً نہیں کہہ دیا, کیونکہ وہ جذباتی لوگ نہیں تھے ہم جیسے, کہ ہم تو زبان سے بہت بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں, ہے نا, کرتے ہیں نا, ہم تو اتنے دعوے کر لیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, ہم وہ ہیں, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, لیکن وقت آنے پر ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو صحابہ کرام باعمل لوگ تھے, جو کہتے وہ کر دکھاتے, بہت ہی ان کے پختہ عزم اور ارادے تھے. جبھی تو اللہ کے رسول کو اللہ نے ایسے نیک اچھے ساتھی نصیب کیے تھے جس کی وجہ سے ان کا مشن کامیاب ہوا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں اپنی محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے محبت پیدا کی تھی. تو کسی بھی کام کی کامیابی کے لیے آپ کے پاس اچھی ٹیم کا ہونا ضروری ہے, اچھے ساتھی, اچھے لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو آپ کے اس کام میں آپ کو سپورٹ کریں, ساتھ دیں, ورنہ اکیلے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. تو کہا جا رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اللہ تعالیٰ قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی معاملات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے, حکم نہ بنا لے. اور پھر یہی چیز پر ختم نہیں کی گئی بات, بلکہ ساتھ میں اور ایک خاص بات لگا دی گئی کہ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس فیصلے پر اپنے دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں, بلکہ اس کو خوشی خوشی تسلیم کر لیں. کوئی موقع آیا ہے ایسا آپ کی زندگی میں کہ دل نہ چاہ رہا ہو, لیکن اسلام نے یہی ہمارے لیے احکام نازل کیے ہیں, تو اس وقت دل میں کیا خیال آتے ہیں کہ ارے اللہ کیوں مسلمان بن گئے, ایسا تو نہیں ہوتا نا, تو یہ نفاق کی علامت ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, کیونکہ بعض اوقات خواتین اتنی عجیب عجیب جملے کہہ جاتی ہیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ہم عورتوں کے لیے کیوں بنا دیا, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے لیے پردہ کیوں نازل کر دیا, عورت کو کیوں کہہ دیا کہ اچھا تم نیک بیوی ہو اور خدمت کرو شوہر کی. نہیں, ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی قانون ہمارے لیے نازل کیے ہیں, یا اللہ کے رسول نے ہمیں جو بھی نصیحتیں کی ہیں, جو ہمارے لیے احکام بتائے ہیں, وہ ہماری بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے ہیں. اس پر ناک بھونی چڑھانی چاہیے, دل سے تسلیم کرنا ہے ہر بات کو. تو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے. اب کہا جا رہا ہے کہ تم ان منافقین کی قطعاً پرواہ نہ کرو, انہیں دل نشین انداز میں واضح نصیحت کرتے رہو, انہیں سمجھاؤ کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس رسول کی دل و جان سے اطاعت کی جائے, اس کے ہر حکم کو, ہر فیصلے کو تسلیم کیا جائے. اور جب کوئی غلطی یا زیادتی کر بیٹھے تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس آ کر معافی مانگی جائے تاکہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے. تو یہ اصل چیز ہے کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو لہذا اپنے دل کے اندر ایمان کو لائیے. اب یہاں پر پچھلی آیتوں کا ایک تتم دیا جا رہا ہے, یعنی ویسلم تسلیمہ, یہ آیت جو ختم ہو رہی ہے, کہ ایک مستقل قانون ہمیں بتا دیا گیا, یہ دے دیا گیا کہ صرف اسی منافق کے مقدمے کے لیے قانون نہیں تھا, بلکہ ساری امت کے لیے قیامت تک کے لیے قانون ہے کہ جو بھی مسلمان ہوگا تو اس کو اللہ کے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا پڑے گا اور سر کو جھکانا پڑے گا, ورنہ سرے سے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول کے تمام فیصلے, احکامات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. اگر آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں تو آپ کے فیصلے موجود ہیں، ان کی روشنی میں ان مقدمات کا فیصلہ کیا جائے گا. اور دراصل دیکھا جائے تو یہ آیت تمام امت کے جو اختلافی جھگڑے ہیں اس کے لیے کسوٹی ہے یہ آیت ہمارے لیے، اور ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوں گے اس کو کس کی طرف لوٹایا جائے گا، کتاب اور سنت کی طرف. تو جب کتاب اور سنت میں ڈائریکٹ حکم موجود ہے تو پھر قیاس کرنا جائز نہیں. قیاس فقہ کی ایک ٹرم ہوتی ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں قیاس کیا جاتا ہے، لیکن جب قرآن اور سنت میں واضح احکام موجود ہوں تو تب قیاس نہیں کیا جا سکتا. جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، مشکات کی حدیث ہے، کہ اس کی خواہش نفس اس چیز کی تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آئے ہوں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے مدینہ کا، کہ اختلافات ہوئے تھے اللہ کے رسول کی اتباع کیسی کرنا ضروری ہے اور اگر نہ کرنے سے پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، اور یہ عروہ بن زبیر کون تھے، ان کا واقعہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ سات بڑے فقہا جو مدینہ میں گزرے ہیں ان میں سے ایک تھے، عبداللہ بن زبیر کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور یہ صحابی نہیں تھے کیونکہ بعد میں پیدا ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ زبیر یعنی میرے والد اور ایک انصاری میں حرہ میں واقع پانی کی نالی پر جھگڑا ہوا. یہ مدینہ کا ایک مقام ہے، شاید ہو سکتا کوئی کھیت وغیرہ ہو یا فارم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو کہا کہ تم اپنے درختوں کو پانی پلا لو، پھر اسے اپنے ہمسائے کے باغ میں جانے دو. یہ سن کر وہ انصاری کہنے لگا کیوں نہیں، آخر زبیر آپ کی پھوپھی کا بیٹا جو ہوا. اس پر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، زبیر اپنے کھیت کو پانی پلاؤ اور جب تک پانی منڈیروں تک نہ پہنچ جائے اس کے لیے پانی نہ چھوڑو. اب آپ دیکھیں گے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول نے پہلے تو بہت اچھی بات کہی تھی کہ اے زبیر ایسا کرو کہ پہلے اپنے درختوں کو پانی دے دو اور بعد میں اس پانی کا راستہ اس انصاری کے لیے چھوڑ دینا تم نے. اب اس پر وہ انصاری نے کیا کہا کہ اچھا آپ اس لیے کہہ رہے کیونکہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے. تو اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. آپ نے کہا کہ زبیر اپنے کھیتوں کی منڈیرے تک پانی بھر لو، اس کے بعد چھوڑو. یعنی پہلے تو کیا تھا، پہلے دونوں کے لیے رعایت تھی اس میں، پہلے اس انصاری کو ہی فائدہ ہو رہا تھا، لیکن جب اس نے ایسی بات کہی تو پھر آپ نے اس طرح سے کیا یا کہا، یعنی پھر آپ نے کیا زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا حق دلایا جبکہ پہلے حکم میں دونوں کو آسانی دی تھی. تو زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت اسی مقدمے میں نازل ہوئی. یعنی یہ جو اوپر کہا گیا نا کہ جب تک تم رسول جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرو، کیونکہ اس انصاری نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر دل میں تنگی محسوس کی، تو تب یہ آیت نازل ہوئی. یہ بخاری کی حدیث میں یہ بات درج ہے. یعنی ایسے منافقین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے پر تیار نہیں، تو اس کی بتی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر سر کو جھکا دینا ہے، نہ کہ دل میں تنگی محسوس کرنا ہے. اب آگے جو آیت آ رہی ہے وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ کرتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی. وہی بات جو پیچھے کی گئی کہ جیسے اگر ہر کوئی اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا اور ہم اس کے اوپر قتل واجب کر دیتے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا تھا کہ جو بچڑا پوجنے لگے تھے تو ان کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم ویسے ہی قتل ان کے اوپر لکھ دیتے کہ تم نے جب رسول کی نافرمانی کی ہے، یا ان کو کہتے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو اس قسم کی قربانیاں یہ لوگ کیسے کر سکتے تھے جو منافقین ہیں، جبکہ یہ صرف اللہ کے رسول کا حکم ہی صحیح سے نہیں مان رہے ہیں، تو اور مزید قربانیاں کیا دے سکتے تھے تو لہذا اگر وہ یہ سب کرتے تو اس سے بھی بڑے اجر کے مستحق قرار پاتے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, کہ اگر یہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا, ان کو اللہ تعالیٰ اور مزید اجر سے نوازتا اور ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی پیروی سے فائدہ کس کا ہے, خود انسان کا اپنا فائدہ ہے. کہ جتنی آپ اللہ کے رسول کی پیروی کریں گے, جتنی آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے, اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں خیر, ثابت قدمی اور اللہ کی عنایت آپ کے اوپر بڑھتی چلی جائیں گی. کیونکہ صحابہ کرام کا حال ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ٹائٹل دے دیا, رضی اللہ عنہم, کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو ایک جو تثبیت ثبات قدم جس کو کہیں گے یا تثبیت قلب جس کو کہیں گے وہ حاصل ہو جاتا ہے اگر اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق زندگی گزاری جائے تو, اور اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. کیونکہ اللہ کے رسول جو بھی فیصلہ کریں گے یا اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی جو بھی بات ہے دراصل وہ وحی پر مبنی ہے اور وحی کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی. تو جتنا آپ اللہ کے رسول کی زندگی کو فالو کریں گے, جتنی آپ اطاعت کریں گے, جتنی آپ اتباع کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملتا جائے گا اور صراط مستقیم کی طرف آپ کو اس راستے کی رہنمائی ملتی جائے گی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. بہت مشہور اور بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا کرنے والی آیت ہے کہ انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اسے بھی ایسے رفیق میسر آئیں. اور جو شخص اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, یعنی انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ, اور رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم. ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما. ایسا فضل اللہ ہی کی طرف سے ہوگا اور حقیقت جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. اب یہ منیم علیہم لوگ کون کون ہیں؟ منیم جس پر انعام کیا گیا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سایہ کی طرف آنے سے پہلے اب تھوڑا ہم اپنے جو اندرونی ہماری خواہشات ہوتی ہیں, جو ایک نیچرل ایک نارمل جو چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے گھر ایسے لوگوں کے قریب ہوں جو بڑے بڑے لوگ ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اس بات کو بہت زیادہ جو ہے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم فلاں کے پڑوسی ہیں, ہم فلاں کے ساتھ رہتے ہیں, ہمارا گھر فلاں کے گھر کے پاس ہے, ہے نا, ایسا بتاتے ہیں نا. چلے منسٹر وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے اور آج کل ویسے بھی منسٹرز کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا ہے. اللہ کرے ایسا کیریکٹر, ایسا کردار ہمارے یہاں ہو کہ لوگ پسند کرنے لگے. بہرحال چلے کوئی دیندار پرسن کو ہی لے لیں, کوئی عالم دین کو لے لیں, یا اپنے اسکول کے پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہوتے ہیں, ان سے ہم کو اتنی انسیت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ان کا رسپیکٹ ہوتا ہے کہ اگر ان کے قریب ہمیں گھر مل جائے تو ہم کتنی خوشی محسوس کریں گے کہ اچھا ہمارا گھر ان کے پاس ہے, ان کے گھر کے پاس ہے. تو یہ تو دنیا کے لوگ ہیں, ہم نہیں جانتے کہ ان کا ایمان کیسا ہے, ان کا اخلاق اور کردار کتنا اعلیٰ ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کا ساتھ کس کے ساتھ ہوگا, کون ان کے رفیق ہوں گے, کون ان کے ساتھی ہوں گے, کون ان کے جو ہے آخرت کے ساتھی ہوں گے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو یہ لوگ ہوں گے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا. تو آپ دیکھیں کہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا, انعمت علیہم, کہ ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نماز میں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ دے جن پر تو نے انعام فرمایا, ہمیں ان لوگوں کے جیسا بنا دے. تو وہ انعام کیے گئے لوگ کون ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کا جواب قرآن ہی سے ہمیں ملتا ہے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں میں سے ہیں. تو نبی تو نو ڈاؤٹ, یعنی پہلا نمبر نبی, انبیاء, اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ نبی اپنی امت کا سب سے افضل ترین انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نبوت کے لیے چن لیتا ہے. تو یہ سب سے اعلی درجہ. دوسرا صدیق. صدیق سے مراد ایسا شخص ہے جو اپنے ہر معاملے میں سچ بولتا ہو, حق کا ساتھ دینے والا ہو، راست باز ہو اور حق کی فوراً گواہی دینے والا اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا ہو، جس کی پوری زندگی سچ بولنے میں گزری ہو، کہ اس کے سچ بولنے کی وجہ سے لوگ اس کو صدیق کا لقب دیں، صدیق کے خطاب سے نوازیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں جو حق کے مقابلے میں حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی سیرت ایسی صاف ستھری ہو اور بے لوس ہو کہ ہر کوئی اپنے اور غیر ہر کوئی اس کو راست روی کا سرٹیفکیٹ دے دے، کہ دشمن بھی اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ ظاہر کریں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو صدیق اور امین کہا جاتا تھا، صادق اور امین۔ تو یہ انبیاء ہوئے پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر صدیق ہے، اور ابوبکر صدیق کا لقب بھی کیا تھا؟ صدیق تھا، سچ بولنے کی وجہ سے۔ وہ شہدا، تیسرے نمبر پر شہید ہے، اور شہید کا بنیادی معنی گواہ کا ہے، اور اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے فی الواقع درست سمجھتا تھا۔ تو شہید صرف یہی نہیں کہ جو میدان جہاد میں شہادت دے دے، بلکہ اس کی پوری زندگی صداقت پر شہادت دیتی ہو، اور شہادت ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہو کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح اور برحق ہونا ہر کوئی تسلیم کر لے۔ یعنی اگر کوئی شخص کہہ دے کسی چیز کے بارے میں، گواہی دے دے کہ ہاں یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، تو لوگ اس کی بات کو مان لیں، اتنا اعتماد ہو ان کو، اس کو بھی شہید کہا جاتا ہے۔ چوتھا صالح، اور آپ دیکھیں کہ اس میں ہم سب شامل ہو سکتے ہیں۔ صالح میں، صالح سے مراد ایسا نیک سرشت آدمی جس کے ہر عمل اور ہر حرکت سے اس کی نیکی ظاہر ہوتی ہو، اور اپنی پوری زندگی میں وہ نیک رویہ رکھتا ہو، یعنی نیکی کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو، ہر کام میں نیک، ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں نیک کام کرنے میں وہ پہل کرتا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کا ساتھ دینا ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی تکلیف کو دور کرنا ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ نیک کام، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کر ملنا وہ بھی صدقہ ہے، اور کوئی بھی نیکی کا کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے بندے کی دنیا میں تکلیف دور کی تو میں قیامت کے دن اس کی ایک تکلیف دور کروں گا۔ تو اس بات کو سامنے رکھ کر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر وہ نیک شخص اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہو تو وہ صالح ہوا۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کو ان چار لوگوں کی رفاقت میسر آئے گی، اور یہ اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، یہ اللہ کا فضل ہوگا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب لوگوں نے اس رفاقت کی خواہش کی ہے، جو بڑے بڑے انبیاء بھی گزرے ہیں انہوں نے بھی، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر میں جو دعا کر رہے تھے آپ کی وفات کے وقت، اور یوسف علیہ السلام کی جو دعا ہمیں بتائی جاتی ہے کہ فاطر السماوات والارض توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والے مجھے مسلمان کی حالت میں فوت کرنا، اور ملا دے مجھے صالحین سے، نیک لوگوں سے مجھے ملا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو بہت زیادہ خواہش ہوا کرتی تھی نا، وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کی رفاقت ان کو نصیب ہو، دنیا میں بھی وہ ساتھ میں رہنا چاہتے تھے اور آخرت میں بھی۔ جیسے ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تین چیزیں بہت محبوب ہیں، ایک یہ کہ میں ہمیشہ اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا رہوں، دوسرا میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہوتا رہے، اور تیسرا میری بیٹی آپ کے نکاح میں رہے۔ کتنی پیاری بات تھی نا، کیسی محبت تھی یہ، کہ ہر معاملے میں مطلب اپنے ہی ساتھی کا کہہ رہے ہیں، اپنے ہی رسول کے بارے میں ہر چیز انہیں سے جا کر ان کی ملتی تھی، بس ابوبکر صدیق کی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول ان کے بارے میں فرمایا تھا نا کہ مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے سوائے ابوبکر صدیق کے، بہت ہی اچھا ساتھ تھا ان دونوں ساتھیوں کا۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کچھ جھیپ سا گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ نماز ہے اور نہ صدقہ۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت رکھتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور روایت میں پتہ چلتا ہے، جب اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احبا، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس دن مدینے میں اتنی خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ صحابہ کرام خوشی خوشی یہ حدیث ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، اور گویا عید کا سما لگ رہا تھا، کیونکہ ان کو محبت کس سے تھی؟ اللہ کے رسول سے۔ تو جب ان کو یہ پیغام ملا، یہ خوشخبری ملی کہ جس سے محبت ہوگی اسی کے ساتھ ہوگا انسان، تو کیوں نہ وہ لوگ خوش ہوں۔ اور آج ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں ذرا، کس کس کی محبتیں چھپی ہوئی ہیں یہاں پر، کون کون سے بت ہم نے بٹھا رکھے ہیں، ہمارے رول ماڈلز کون ہیں، کس کے ساتھ آج ہم رہنا چاہتے ہیں دنیا میں، تاکہ آخرت میں بھی پھر اسی کا ساتھ ہمیں نصیب ہو۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا ساتھ مل گیا تو سبھی کا ساتھ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، ہر نبی کو اس کے مرض میں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہے تو دنیا میں رہے اور چاہے تو آخرت کو پسند کرے۔ پھر آپ کو جب مرض الموت میں سخت دھچکا لگا تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے، مع الذین انعم اللہ علیہم، تو میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار ملا اور آپ نے سفر آخرت کو پسند فرمایا۔ یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے۔ اسی طرح ربی بن کعب اسلمی کہتے ہیں کہ میں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتا اور آپ کے پاس وضو اور حاجت کا پانی لایا کرتا۔ ایک دفعہ میں آپ کو وضو کروا رہا تھا تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتا ہوں۔ کتنا پیارا انداز ہے نا، کہ کیسے وہ خدمت کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے خوش ہو کر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا مانگتے ہو، مانگ۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم جیسے دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں تھے صحابہ کرام۔ اگر ہم جیسے ہوتے تو ہم یہی کہتے، ہاں اے اللہ کے رسول، فلاں بیٹے کو جاب نہیں ہے، فلاں کو یہ نہیں ہے، اے اللہ فلاں کو اولاد نہیں ہے، اے اللہ مجھے یہی پریشانی ہے، مجھے میرے پاس گھر نہیں ہے، ہمیں یہ دلا دیجئے۔ تو نہیں، آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے کہا، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ کوئی اور بات بتاؤ؟ میں نے کہا، میں تو یہی چیز مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کثرت سجود کو، یعنی نوافل کو، اپنے اوپر لازم کر لو اور اس طرح میری مدد کرو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ ہی وہ عبادت ہے جس میں بندے کو اللہ سے نہایت قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رفاقت کیا ہوتی ہے، یعنی ساتھ۔ رفق کو بھی کہا گیا ہے، ریف قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ساتھی کو کہتے ہیں، نرم برتاؤ، مہربانی کا سلوک، اور وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔ تیسرے اس کے معنی ہے ہمدرد ساتھی، نرم دل، موافقت کرنے والا اور قریب رہنے والا۔ تو ہم بھی دعا کریں، ہم کیسے ساتھی چاہتے ہیں، آخرت میں ہمیں کس کا ساتھ نصیب ہو، کون ہمارا ساتھی وہاں بنے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تو دنیا میں بھی، اگر کوئی ان کو پڑوسی اچھا نہ ملے تو زندگی ہی جہنم بن جاتی ہے۔ گھر میں اگر ساتھی اچھا نہ ملے، پڑوس میں اگر ساتھی اچھا نہ ملے، کلاس میں اگر بازو میں بیٹھنے والا ساتھی اچھا نہ ہو، تو کتنی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کوئی ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات میاں بیوی میں ہی ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک اتنا زیادہ بدتمیز اور عجیب قسم کا ہوتا ہے جس کا مزاج، تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو، آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہو۔ اور دنیا میں اگر نیک لوگوں کا ساتھ ہو تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جنت کا نمونہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ پھر جنت میں کتنا سکون اور کتنا اطمینان ہوگا۔ تو ہمیشہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائیں جو نبی ہوں، صدیق ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ حسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے ہیں یہ رفیق، کتنے اچھے ہیں یہ ساتھی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ اچھا ہونے کی سند دے رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے وہ ساتھی کتنے بہترین ساتھی ثابت ہوں گے۔ تو جب دنیا میں نیک لوگوں کی صحبت ہوگی تو ہمارے نیک کام کرنے کا جذبہ اور مزید بڑھتا جائے گا۔ اگر آپ دنیا میں دنیا دار لوگوں کو ساتھی بنائیں گے تو وہ آپ کو دنیا کی طرف لے جائیں گے، اور پھر آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اور اگر آپ دنیا میں نیک لوگوں کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو آخرت میں بھی پھر نیک لوگ ہی آپ کے ساتھ ساتھی بنیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. اللہم ربنا جعلنا منہم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.